وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. آج کل یہی ترانہ سب کی زبانوں پر ہونا چاہیے. اللہ اکبر بہت ہی بڑا کلمہ ہے، اسی کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور ان دنوں میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر کہیں فلاں بڑا ہے، مثلاً علی بڑا ہے، تو ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کس سے بڑا ہے؟ کیا میرے بچوں میں سب سے بڑا علی ہے، یہ مراد ہے، یا کلاس کے تمام بچوں میں بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ تو آپ پھر بتاتے ہیں کہ علی بچوں میں سب سے بڑا ہے یا کلاس میں سب سے بڑا ہے. یا اگر دوسرے نے پوچھا ہے کہ آپ کے بچوں میں سب سے بڑا کون ہے، تو آپ کہتے ہیں علی بڑا ہے. تو دوسرے کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے معاملے میں اس کو بتا رہے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے بڑا ہے؟ ہر چیز سے، ہر چیز سے زیادہ بڑا، ہر چیز سے زیادہ عظیم، ہر چیز سے زیادہ برتر. تکبیرات کہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کائنات میں ہے، جو بھی مخلوق ہے، ان سب میں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. ہماری چونکہ عقل بہت ہی محدود ہے، تو ہم صرف اتنی سی بات کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس چیز کو ہم جان ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، لیکن یہ بہت محدود مانا ہے. صرف آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کیا پھر کوئی اور طاقت ہے اللہ سے بڑی؟ اس کے باوجود پھر اگر ہم کسی کو یہ سمجھیں کہ میری کمپنی، میری جاب، میرے مسائل اتنے بڑے ہیں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے. چاہے میری کوئی پریشانی ہے، میرا کوئی بھی پرابلم ہے، یا میری زندگی میں کوئی بھی ایسے کام ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے. کوئی چیز ہے جو کہ مجھے بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے. لہٰذا کوئی چیز بھی اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کرے، لیکن اس کا دل پھر بھی غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو. پھر تو ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے نا کہ غیر اللہ کی محبت میں ہر چیز ہی آ جاتی، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی اور مصروفیت ہے، کوئی آپ کے شوق ہیں، کوئی آپ کی خواہشات ہیں، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، سب غیر اللہ ہے. کہ انسان کا دل پھر بھی غیر اللہ سے بھرا ہوا ہو جب کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب ہم اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتے ہیں، تب بھی یہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اس مسئلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، لہٰذا وہ اس کو حل کر سکتا ہے. تو جب آپ اللہ اکبر کو محبت سے بولیں گے اور واقعی آپ کے دل میں اللہ اکبر ہوگا، تو ہر چیز پھر پیچھے رہ جائے گی. میری خواہشات ہیں، میرے کام ہیں، میرے یہ چیزیں، یہی چیزیں حائل ہوتی ہیں نا ہماری عبادت میں، یا ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے میں یا ہماری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں کوئی نہ کوئی تو چیز حائل ہوتی ہے، چاہے اپنی عزت ہے، چاہے اپنی بڑائی ہے، چاہے کوئی چیز بھی بڑی نہیں، چاہے لوگوں کا خوف ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا تکبیرات کو سمجھ کے کہیے، اور تکبیر چاہے اس عشرے کی ہو، چاہے عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، کوئی ان کے اندر خاص ورڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفک یہی کہنا، بلکہ ہر وہ کلمہ کہا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار کرتا ہو اور سنت سے ثابت بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو گنے چنے دنوں میں یاد کریں۔ تو وہ کون سے گنے چنے دن ہیں؟ یہ 10 دن اور اس کے بعد 11، 12، 13۔ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی خاص الفاظ نہیں بیان فرمائے، اس لیے کبھی ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، کبھی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، تو کوئی بھی یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلے الفاظ میں نے بیان کیے وہ ابن مسعود سے مروی ہیں، اب صحابہ سے ہمیں البتہ ضرور ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے وہ تکبیرات بیان کرتے تھے، اسی طرح ابن مسعود اس طرح بھی بیان کرتے تھے، اللہ اکبر یعنی 2 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر اور وللہ الحمد، اور اس کے بعد اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علامہ ہدانا، یہ ابن عباس ان الفاظ سے تکبیر بیان کرتے تھے۔ سلمان فارسی اللہ اکبر یہ 2 دفعہ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح بیان کرتے تھے۔ یہ عشرہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں تمام ہی عبادات کے کام مل جاتے ہیں، نماز بھی اس میں ہے، روزہ بھی اس میں ہے، صدقہ بھی ہے جو کہ قربانی کی صورت میں ہم کرتے ہیں، اور حج بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، تمام ارکان اسلام مل گئے، اور ظاہر ہے توحید ہوگی تو پھر ہی یہ سارے کام بھی انسان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایسا سال کے کسی دن میں نہیں ہوتا، چاہے رمضان ہی کیوں نہ ہو، رمضان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، مگر حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، تو یہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو ان دنوں کو آپ زیادہ تکبیرات میں سپینڈ کریں اور قربانی کا اہتمام کریں، جو بھی انسان قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عید کا کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ ویکیشنز پہ جاتے ہیں، آپ سیر سپاٹے کرتے ہیں، آپ ایٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ اور اپنی چیزوں میں سپینڈنگ کرتے ہیں، کپڑے برانڈز کے پہنتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ آپ کو فالتو چیز لگتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں سب سے جو محبوب صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک وہ قربانی ہے، اور قربانی کے جانور، کھال اور گوشت وغیرہ، ان کو سب کو اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ آپ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، آپ اس کے گوشت کو بیچ نہیں سکتے، اسی طرح آپ اس میں سے کسائی کو اجرت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قربانی ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، اور نہ ہی پورے جسم سے بال نہیں کاٹ سکتے، اور نہ ہی آپ سکن کو کاٹ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ ویکسنگ، تھریڈنگ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں عید سے پہلے کراتی ہیں، تو وہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ تھوڑا سا صبر کریں ان دنوں میں، اور اس چیز سے پرہیز کریں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف احرام میں جو ہوگا حاجی اس کے لیے, تو ایسا نہیں ہے. ہم بھی اپنی وہ حیات کر لیتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ محرم ہے احرام پہنے ہوئے ہے, تو ہم بھی اسی طرح کا ایک اپنا حال حلیہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اجر دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جو قربانی کرنے والا تو وہ یہ نہ کریں. اسی طرح لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں, ان چیزوں کو فالو کریں. اب میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اوقات جن میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور آپ جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہوتا ہے تاکہ ہم اس وقت کو بھی فائدے میں لا سکیں. تو پہلا وقت جو ہے وہ ظہر سے پہلے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری طرف سے کوئی بھلائی ہی اوپر جائے, سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اسی طرح دوسرا وقت ہر اذان کے وقت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کے وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی اقامت تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, جب تک اقامت نہیں دے دی جاتی تو اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان دعاؤں کے اوپر بہت توجہ کرے, کیونکہ اس وقت میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تیسرا وقت دو نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا, فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو, ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں, یعنی ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. چوتھا وقت نصف رات کے وقت, کہ جب آدھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر ایک ندا دینے والا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے مصیبت دور کی جائے, پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا. تو یہ دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا. پانچواں وقت وہ ہے جب نماز میں دعا استفتاح میں آپ یہ کلمات کہتے ہیں, ایک تو ہمیں وہ آتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں نا. دوسرا کلمہ ایک اور بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے, اور وہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں, دونوں نہیں لیکن پڑھنے ایک ان میں سے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی قوم کے ایک آدمی نے یہی الفاظ کہے نماز میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کہے, اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حیران تھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بہت پیارے کلمات ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی نماز کا آغاز کر سکتے ہیں. ہمیں ایک ہی ہم نے سیکھے ہوتے ہیں کلمات, ہم زیادہ تر انہی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں اور پھر زندگی بھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کے علاوہ کون سی اور دعا ہے جس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم عبادت میں بھی الحمدللہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اسی طرح ہم اور بھی کاموں میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن آج میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں اور ایک خاکہ بنائیں، ایک پرسنالٹی بنائیں اپنے ذہن میں کہ وہ کیسی پرسنالٹی آتی ہے جو کہ یہ کام کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلی حدیث میں چند ایک احادیث ہی رکھوں گی تاکہ ایک بس اصل میں آپ کو ایک اوور ویو دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پہ نماز ادا کرنے کا بتایا، پھر آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد چار رکعت کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، پھر آپ نے یہ حدیث بھی سن لی ہوئی ہے کہ جس نے رات کے وقت 10 آیات تلاوت کر لیں اسے اجر کا ایک خزانہ عطا کیا جاتا ہے، اور وہ خزانہ ایسا ہے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے، یعنی رات کو سونے سے پہلے صرف 10 آیات بھی کوئی پڑھ لیتا ہے، آپ 4 کل پڑھ لیں تو آپ کی 10 آیات ہو جائیں گی آرام سے، اس سے زیادہ ہو جائیں گی، تو اس کو ایسا خزانہ ملتا ہے کہ وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو میں حدیث بیان کر چکی ہوں کہ جس نے کھانا کھا کے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس نے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعا کی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، سارے الفاظ وہی ہیں جو پچھلی دعا کے تھے، صرف اس میں کپڑے پہننے کی بات ہے، اس میں کھانے کی بات ہے، تو یہ کہنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ذہن میں کوئی آ رہی ہے تصویر کہ کیسا انسان ذہن میں بن رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر 2 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ جو اس کا خزانہ ہے اس کو تپا کے اس کے جسم پر لگایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا اس سے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے نمازی فرعون اور حامان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ اتنا عبادت گزار ایک شخص ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ جو روزانہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتا ہے، ظہر کے بعد بھی پڑھتا ہے، پھر وہ کھانے کے بعد اور کپڑے پہنتے وقت بھی یہ دعائیں پڑھتا ہے، پھر وہ اول وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح وہ اور بھی اس طرح کے عبادت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہے، اور وہ رات کے وقت بھی سونے سے پہلے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خاکہ ذہن میں آ گیا۔ اب ساتھ ہی ایک دوسری شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی ماں کو اس کا مطلب راضی کرنا کتنی بڑی بات ہوگی، اور ماں کی خدمت اور ماں کی ساتھ احسان کا سلوک کرنا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی جس نے ماں کو خوش کر دیا تو وہ جنت پا لی، اور باپ کے بارے میں فرمایا وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو کوئی چاہے اس کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدین کو پائے بڑھاپے میں اور پھر بھی جنت نہ کما سکے، یعنی اگر آپ کے والدین آپ کے قریب ہیں اور آپ کی ان تک پہنچ ہے اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے جنت نہیں کما رہے تو بد دعا دی اس چیز کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمایا تھا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا یہ بندہ جو آپ کے ذہن میں بن رہا ہے یہ ماں باپ کی بہت خدمت کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں ہے، یعنی اگر باپ کو راضی کر لیا رب راضی ہو جائے گا، اگر باپ غصے میں رہا رب اس بندے سے غصے میں ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کا مفلس کس کو قرار دیا گیا، کون ہے جو کہ قیامت کے دن مفلس ہو جائے گا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، تو وہ پھر لوگ اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کرنا جنت میں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا گیا کہ رشتوں کو کاٹنے والا، تو یہ بندہ رشتے بھی نہیں کاٹتا، لوگوں کے بھی حقوق دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے جو شخص اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں کوئی ظلم کر لے تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معافی مانگ لے جس دن درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، مگر اگر وہ دن آ گیا اور اس نے ظلم پہ ہی موت اس کو آئی اور اس نے کوئی اس سے نہ معافی مانگی نہ اپنا معاملہ درست کیا، تو اس دن پھر کیا ہوگا، اس کو اپنی نیکیاں اس شخص کو دینی پڑیں گی قیامت کے دن۔ تو اب ذہن میں کیا خاکہ آیا کہ ایک بندہ ہے، ایک پرسنالٹی ایسی بنتی ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، رشتوں میں بہت اچھا ہے، اور اگر یہ جو دونوں طرح کی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں وہ ایک شخص میں ہی آ جائیں تو وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی مختصراً یہ کہ حقوق اللہ بھی بات ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد بھی، تو یہ پھر ایک کمپلیٹ شخصیت بن جاتی ہے، آل راؤنڈر۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا، کیونکہ ایک طرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا یا فلان جنت میں جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو جس نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا اور دوسری طرف ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کہ جو عبادت کے زمرے میں ہیں، جن میں انسان کو بہت اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو اگر نہ کی تو سزا بڑی سخت ہے، وہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ ہر طرف سے اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یعنی اگر ایک لفظ میں اس پرسنالٹی کو بیان کیا جائے تو آل راؤنڈر پرسنالٹی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم اگر ایک طرف جھکتے ہیں تو دوسری طرف کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی اگر ہم حقوق اللہ ادا کرنے میں لگتے ہیں اور یہ ثواب کے سارے کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اگنور کر دیتے ہیں بالکل کہ حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے اور ان لوگوں کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے، ان کے کوئی رائٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہمیں جنت کے اندر لے جانے والی چیز ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی، ان کے ساتھ کٹ آف کرنا ہمیں جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم انسانیت کی خدمت کے کام میں جب ایسا لگ جاتے ہیں کہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر لوگوں کی ظاہر ہے خدمت کرنے میں، کہیں بیماروں کی کر رہے ہیں، کہیں یتیموں کی کر رہے ہیں، کہیں اور لاچار لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو ہمیں بس یہ لگتا ہے کہ یہی کافی ہے، اور اب ہمیں نہ تو کسی نماز، روزے، ذکر، اذکار کی ضرورت ہے، نہ کوئی حج عمرہ ہمارے لیے کوئی بڑی چیز رہ گیا، بس یہی جو ہم کر رہے ہیں یہی ہماری عبادت ہے، یہی کافی ہے، اور اسی سے ہم نے جنت میں پہنچ جانا، اور اصل تو ہیں ہی حقوق العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو معاف کر ہی دینے، حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنے، لہٰذا نماز پڑھوں نہ پڑھوں، قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، کوئی اور نیکی کی عبادت کے کوئی اور کام کروں نہ کروں، بس خدمت خلق ہی کرتی رہوں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے، یا میں اگر کلاسز لے رہی ہوں या मैं अगर कुछ याद कर रही हूँ, कुछ हिफ्स कर रही हूँ, तो अब मेरे लिए ये काफ़ी हो गया। एक ये भी देखें पर्सपेक्टिव है ना, इर्द गिर्द के लोग जो भी मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, इनको मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, एक रवानियत वाली ज़िंदगी गुजार रही। तो ज़िंदगी में देखें ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हमने ऑलराउंडर बनना है। ठीक है, आप सारे ही काम आसान तरीके से शायद उस तरह से ना कर सके, हो सकता है आपसे हर काम में बेस्ट लेवल अटेन ना हो सके, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम इग्नोर कर दें एक चीज़ को और दूसरी को ही अहमियत दें। जो हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं वो उसी तरफ झुके हुए हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह का हक सबसे बड़ा है, और जो हुकूकुल ला अदा करने की कोशिश में लगे हुए, वो कभी किसी से रूड हो रहे हैं, कभी किसी साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, लोगों को ताने दे रहे हैं, उनको हकीर समझ रहे हैं, और ये सोचते हैं कि बस हम इतने नेक बन गए ना, हम इबादत में जो इतने आगे हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई नेक ही नहीं। तो अब इसलिए अब लोगों को हम कुछ भी कहते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दुरुस्त रवैया इसमें क्या है, बैलेंस का, यही हमें ज़रूरी है इस ज़िंदगी में कि हम हर एंड को कवर करें और किसी एक तरफ ना झुके, क्योंकि जब भी हम ऐसा करेंगे हमारी एक तरफ बिल्कुल इग्नोर हो जाएगी और हम खसारा उठाने वाले हो सकते हैं। और आज की इस क्लास के बाद हमें ज़रूरी है कि हम गौर व फिक्र करें अपनी पर्सनालिटीज़ पे कि हम कहीं किसी एक तरफ तो नहीं झुके हुए, कहीं ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लिया और बाकी सब कुछ इग्नोर किया हुआ और समझ रहे हैं कि हमारी निजात के लिए बस यही काफ़ी है ना, बस सिर्फ इसी में निजात है, इसी में सारा सवाब है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फालतू की हैं, कहीं हम धोखे में तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो इससे बाहर निकलें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें और देखें कि कहाँ कहाँ मेरी कमी हो रही है। आप अगर सभी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, चाहे बहुत एक्सीलेंस के लेवल पे कहीं ना भी पहुँचे, लेकिन कम से कम ये अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि या अल्लाह हमारी कमियों को दूर फरमा दे, या अल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब चीज़ एक तरफ की करते रहना और दूसरी तरफ को इग्नोर कर देना, ये किसी तरह भी हमें वहाँ कामयाबी की सीढ़ियों तक नहीं पहुँचा सकता, मंजिल तक नहीं पहुँचा सकता, ये किसी तरह भी हमें वहाँ पर निजात नहीं दिला सकता। इसीलिए मैंने आपके सामने ये अहादीस रखी कि आपको इसकी सिवेरिटी का पता चले। एक तरफ ये बताया गया कि ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर देख लो कि वहाँ पे मुफलिस हो जाओगे, क्योंकि ये लोग भी तुम्हारी नेकियाँ, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी नमाजें लेके चले जाएंगे, इंसानों के हकूक है ना जो इस शख्स ने मारे थे। दूसरी तरफ फिरौन और हामान के साथ होना अगर नमाज छोड़ दी, दूसरी तरफ ये समझना कि बस ठीक है अब लोगों के हकूक बस ये काफ़ी हैं, तो ये भी ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर हम एक पे तकिया नहीं कर सकते। हम कुरान पाक में बार बार पढ़ते हैं जिसने अल्लाह की हदों को तोड़ा उसके लिए ये है। हम विरासत के हकूक में डंडी मार रहे हैं या हम और कोई अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ रहे हैं और उनको मामूली समझते हैं, तो कहीं पे भी आपने मामूली नहीं समझना, ये दोनों ही चीज़ों को लेकर साथ चलना है, तब हम एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनेंगे जो कि अल्लाह ताला के सामने पेश हो ये सारी चीज़ें लेके, तो कहीं कमी ना हो, कहीं हमसे किसी के साथ ज्यादती ना हो गई। और अल्लाह ताला का हक तो सबसे ही बड़ा है, कैसे हम कह सकते हैं कि हकूकुल इबाद तो ज़रूरी है, हकूकुल्लाह में कोई बात नहीं है, वो तो अल्लाह ने माफ़ कर ही देना। ये खुद ही आपने सोच लिया, किसका हक सबसे बड़ा, बंदों का या अल्लाह का? तो इसको भी जहन से निकाल दें कि अल्लाह ताला का हक दें ना दें, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोज़े रखे ना रखे, कोई भी और अल्लाह ताला का हुक्म माने ना माने, बस एक खिदमत खल्क किए जाए, तो ये आप अधूरी पर्सनैलिटी हैं फिर। लिहाजा इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए कि हमें ऑलराउंडर बनना है और उसी में हमारी निजात हो सकती है। तो आज अपने ऊपर गौर करने का दिन बनाएं कि हम अपनी دیکھیں کہ کہاں کہاں کمیاں رہ رہی ہیں اور ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بھی فرائض سب سے اوپر ہیں اور اس کے بعد نوافل ہیں. یہ نہ ہو کہ شیطان ہم سے نوافل ادا کرا لے, نفلوں کے اوپر ہمیں اتنی زیادہ بڑی بنا کے دکھائے کہ فرائض ہمارے پیچھے رہ جائیں. تو اگر فرائض ہر طرف ادا ہو گئے تب بھی نجات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوافل کا یہ نہیں پوچھنا تم نے یہ نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے, تم نے یہ والی اس وقت تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی, لیکن یہ ضرور پوچھنا ہے کہ فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی, ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, نفلی روزے رکھے یا نہیں رکھے, لیکن رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے, یہ ضروری ہے. تو اس لیے جس چیز کی جو جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو اہمیت دی ہے ویسے ہی ہم نے دینی ہے. لہٰذا شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ کہیں ایسی چیزوں کو جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں ان کو آپ نے ٹاپ پہ کر لیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض ادا کیے ہیں ان کو آپ نیچے لے جائیں. آپ تمام رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں, آپ دوست احباب سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں, لیکن والدین کو آپ نے اگنور کیا ہوا. آپ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں لیکن جب شوہر کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کی ہر بات کے اندر نہ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ بیلنس ہم نے کیسے رکھنا ہے, اور اس کے لیے ہی علم لینے کی ضرورت ہے. علم ہوگا تو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ کس کا کیا مقام ہے, کہاں پر میرے سے کمی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے اور نیکی کے وہ کام ہم سے کرائے جن سے وہ راضی ہوتا ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.